حدیث پاک کا خلاصہ ہے تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. آج بٹھائیں کسی نوجوان کو, ساری دنیا کے کرکٹر کے نام سنا دے, صحابہ کے نام پتا ہے, ان کی کچھ ہسٹری پتا ہے, اسلامک ہسٹری سے دوری ہمیں بہت دور لے جا رہی ہے. آج ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان, اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, بے شک بندہ جب حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا, اور جس کا گوشت حرام سے پلا بھرا ہو جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. آج ٹھیک ہے میں کسی کو ڈانٹ سکتا ہوں, آج ٹھیک ہے میں کسی کو نوکری سے فائر کر سکتا ہوں, لوگ یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں, اگر آج طاقتور ہو میرا رب تم سے زیادہ طاقتور ہے. میرا رنگ بڑا خوبصورت, یہ کالا, یہ پیلا, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ ٹھگنا ہے, اس کا قد اچھا نہیں, میری باڈی بڑی اچھی ہے. ارے رب جب چاہے گا بستر پر جا کر پڑ جاؤ گے, تمہارا منہ بھی دیکھنے والا نہ ہوگا. اللہ نے نعمت دی ہے, اس نعمت کا شکر ادا کرو.
بدلا تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا, جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. فرمایا ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا, جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس پر 1000 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. یہاں تک تو ملٹیپلیکیشن چلتی رہی, ایک درود پاک پر 10 رحمتیں. اب جو یہ چاہتا ہے کہ صبح تو شام تک رحمتوں میں نہاتا رہے, رحمتیں برتتی رہیں, اللہ کی رحمت شامل حال رہے, جتنا درود پاک پڑھتا جائے گا رحمتوں کا سمندر اس کے ساتھ چلتا جائے گا, اور جس کے ساتھ رب کی رحمتیں ہو جائیں پھر پریشانی پریشانی نہیں رہتی, پھر مشکل مشکل نہیں رہتی, درود پاک کی کثرت کیجیے. مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا جز ہے وہ بہت انتہائی خوبصورت. میرا آقا فرماتے ہیں ومن صلی اللہ علیہ الفا, جس نے مجھ پر 1000 بار درود پڑھا. 1000 بار درود پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ بھی درود پاک, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود پاک. اب اتنے مختصر درود پاک کو اگر آپ کنٹینیو پڑھیں تو 25-30 منٹ میں 1000 بار ہو جاتے ہیں, مگر 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کو اجر کیا ملنا ہے؟ فرمایا ومن صلی علی الفا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا. میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا اپنی عادت بنائے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کمال, صحابہ با کمال, بے شمار معجزات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات سے روگزیر ہوئے. جتنا سنتے ہیں اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے. کتنے معجزات ہیں, کتنے کمالات ہیں, کس کس کو بیان کیا جائے. امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان لکھتے ہیں نا، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن کو، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن کو، لب پھول بدن پھول دکن پھول دہن پھول، آقا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، ہم چاہیں تو تنکا ہم سے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، ایسے آقا. اور جتنے معجزات سنے ایمان کو تقویت دیتے ہیں، ایمان کو جلا بخشتے ہیں، سنتے ہیں تو طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے. مگر ایک بات ہے، جو معجزات سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رونما ہوئے، صحابہ نے دیکھے، ہم تک پہنچے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے. ہم سنتے ضرور ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، دیکھ نہیں سکے. سننے میں اتنا لطف آتا ہے، جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا، ان کے یقین کا عالم کیا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نماز جا رہی تھی، مقام صحبہ پر دعا فرمائی، سورج کو پلٹا دیا، ہم تو نہ دیکھ سکے. کفار مکہ مکے میں آئے تھے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی نشانی بتاؤ. پیارے آقا نے چاند کے دو ٹکڑے فرما دی، پھر جوڑ دیا. یہ معجزات ہم تو نہ دیکھ سکے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے وقت آیا اور عرض کیا، آقا تلوار نہیں ہے، میرے آقا نے لکڑی عطا فرما دی، ٹہنی عطا فرمائی، وہ ٹہنی ہاتھ میں لیتے ہیں وہ تلوار بن جاتی ہے. یہ معجزہ ہم تو نہ دیکھ سکے. اسی جنگ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ باہر نکل آئی، کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگا کر آنکھ واپس لگائی. حضرت ابو قتادہ کہتے پہلی آنکھ سے زیادہ اس آنکھ سے لگانے لگے ہیں. یہ معجزہ بھی ہم دیکھ نہ سکے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاس ہے، بڑی بھوک ہے، ایک پیالہ ہے، 70 صحابہ شیر ہو جاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پیالہ بھی ہم نہ دیکھ سکے. کس کس معجزے کی بات کریں. مگر ایک معجزہ ایسا ہے جس کو اعظم المعجزات کہا گیا، سب سے بڑا معجزہ، معجزات میں بھی سب سے بڑا. وہ معجزہ ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں، اس معجزے کی برکتیں ہم آج بھی لوٹ سکتے ہیں. اے غلاموں، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سن کر جھومنے والوں، ایک معجزہ آج بھی آپ کے اور ہمارے درمیان اور بگیسٹ میریکل ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید سبحان حمید جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. ایسا معجزہ تو خود قرآن فرماتا ہے اگر یہ کسی پہاڑ پر ہم نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شب کے صدر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر طاقت اور قوت عطا کی گئی کہ قرآن پاک کا نزول قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، اور یہ معجزہ آج ہمارے درمیان موجود ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون کون اس قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتا ہے، اس کی برکتیں حاصل کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. آج ہمارے پاس بہت سارے کاموں کے لیے وقت ہے. ہم میں سے کئی افراد وہ ہیں، کئی اسلامی بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جب صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلا کام عموماً ابھی منہ بھی نہیں دھوتے پہلے موبائل اٹھاتے ہیں، دیکھیں کس کس کا میسج آیا ہے، کس کس کا پیغام آیا ہے. فریش ہو گئے، اب اس کے بعد جو کاروباری حضرات ہیں اب وہ ای میل چیک کرتے ہیں، کس کس کی ای میلز آئی ہیں. کوئی پیغام پورے دن میں مس نہ ہو جائے اس کا ہمیں خیال. یہ قرآن کلام مجید فرقان حمید جو ہے یہ اللہ کا پیغام ہے، ہمارے لیے رب کا یہ کلام ہے. ہم نے کس کس نے اس کو پڑھ لیا، کس کس نے اس کو سمجھ لیا. قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. میرے آقا کو یہ تحفہ عطا ہوا، ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے بھی عطا ہوا، ہم کتنا پڑھتے اسے. اور رب نے آپ کو معلوم ہے کم و بیش 80 مقامات پر اپروکسیمیٹلی 80 ٹائم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. ہم اس کو کتنی بار پڑھ لیں، 80 مقامات ڈھونڈے ہم نے کہ چلو مجھے یہ تو بتا دے ایمان والوں سے رب نے کیا بات کی، میرے مولا نے بات کی ہے، مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ اچھی بات نہیں. آپ کا کوئی پیارا آپ کو خط لکھے, آپ کو ای میل بھیجے اور بعد میں فون کرے کہ میرا خط ملا, پڑھ لیا. اگر ہم اسے یہ جواب دیں کہ ملا تو تھا مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا, کیسا لگے گا اسے؟ آپ کو کیسا لگے گا آپ کو اس کو جواب دے؟ یہ رب کا پیغام ہم نے نہیں پڑھا. ہو سکتا ہے ایکسکیوز یہ ذہن میں آتا ہو, عذر یہ آتا ہو کہ مجھے عربی زبان نہیں آتی. ہمیں اپنی زندگی میں بہت سارے کام نہیں آتے تھے, پیدا ہوتے ہی گاڑی چلانا ہم نے نہیں سیکھی تھی, موٹر سائیکل چلانا ہم نے نہیں سیکھی تھی. ضرورت پڑتی گئی ہم چیزیں سیکھتے گئے. ہم میں سے کئی آج انگریزی بولنے والے ہوں گے, کئی آج اکاؤنٹس کرنے والے ہوں گے, کئی آج بہت سارے کورسز کر چکے ہوں گے. یہ سب چیزیں کیوں کی آپ نے؟ کیونکہ اس چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی کی ضرورت سمجھا. مگر قرآن کیوں نہ پڑھا؟ اس کو زندگی کی ضرورت نہ سمجھا. رب کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں. اے میرے بیچے اسلامی بھائی, خدا را اے میلاد منانے والوں, نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت رکھنے والوں, ذرا سوچئے قیامت کے دن کا یہ جواب چل جائے گا کہ مولا قرآن ملا تو تھا مگر میں پڑھ نہ سکا, مجھے ٹائم نہ ملا, بڑی بیزی لائف تھی. ذرا سوچئے اے میرے بیچے اسلامی بھائی, قرآن کے بارے میں احادیث کیسی کیسی ہیں, کتنا انکریج کیا گیا ہے, کتنی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. دا بیسٹ امنگس یو, بہترین تم میں سے وہ ہے. ہم بہترین نہیں بنتے, ہم دوسرے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. آؤ آج نیت کریں, ایسی نیت کر لو کہ میں سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں کچھ کلام پاک کو دیکھنا ہے. میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک میرے کان رب کے کلام کی کچھ آیتیں نہ سن لیں. میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک میری زبان کچھ کلام الہی کو نہ پڑھ لے. آج بٹھائیں کسی نوجوان کو, ساری دنیا کے کرکٹر کے نام سنا دے گا, ساری دنیا کے فٹ بالر کے نام پتا ہوں گے, بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام پتا ہوں گے, کون سی جنگ کب ہوئی تھی وہ بتا دے گا. نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو انبیاء کے نام پتا ہے, صحابہ کے نام پتا ہے, ان کی کچھ ہسٹری پتا ہے, ورلڈ وار کب ہوئی, فلاں ملک کب آزاد ہوا, یہ تو پتا ہوگا. اسے یہ پتا ہے کہ غزوہ بدر میں کس طرح فرشتوں کی فوج کے ذریعے ان 313 اللہ والوں کی مدد کی گئی, غزوہ احد میں کس طرح جانساری کی مثالیں قائم کی گئی, یہ کون بتائے گا انہیں؟ اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں, ہمیں یہ کلچر سے دوری, اسلامک ہسٹری سے دوری ہمیں بہت دور لے جا رہی ہے. ماڈرنائز لائف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو دین سے اتنا دور کر لیں. اگر آپ اچھی تعلیم دلانا چاہتے ہیں, اوکے, شرعی تقاضوں کے مطابق دلائیں, لیکن ایسی کیسی تعلیم ہے جو قرآن سے دور کر دے, جو حدیث سے دور کر دے, جو اللہ والوں کی ہسٹری سے ہمیں دور کر دے. اور قرآن پاک کے واقعات امیزنگ, اتنے دلچسپ کہ اگر آپ پڑھیں اور سنائیں اپنے بچوں کو, جو اسٹوری سناتے ہیں طرح طرح کے واقعات, پتہ نہیں کون کون سی پریوں جنات کی کہانیاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, ارے قرآن واقعات بتائیں, اتنی دلچسپ ہے اور اس میں سبق بھی ہے. دنیا کی کوئی کہانی پڑھو گے ثواب شاید نہ ملے, مگر قرآنی واقعات سنو گے سناؤ گے اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا. آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا ایک واقعہ لے کر آیا ہوں, قرآنی واقعہ سناؤں گا اور پھر بتاؤں گا اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے. اور خود سوچئے گا کہ اس طرح کے واقعات اگر میں خود بھی پڑھوں, اپنے بچوں کو بیٹھ کر, اپنی فیملی کو بیٹھ کر اب میں سناؤں تو کتنا آسان ہو جائے گا. اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو, ہمیں کون سا تحقیق کرنی ہے, انہوں نے کتابیں لکھ کے آسان کر دیا ہمارے لیے, ترجمہ قرآن, کنز الایمان. اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف سے مزید تسہیل کر کے, مزید آسان کر کے کنز الارفان ترجمہ بھی آ گیا اور سراط الجنان تفسیر بھی آ گئی. پڑھتے جائیں مدینہ مدینہ. ہم نے ایک کریکٹر تاریخ میں گزرا ہے, اس کا نام تو بڑا سنا ہوگا مگر اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم نہیں جانتے, کیونکہ ہم نے بڑی سیدھا سیدھا معلومات رکھی ہیں, کبھی اس سے سن لیا, کبھی اس سے سن لیا, اپنے طور پہ ہم نے کچھ ہسٹری کو بنا لیا. قارون, ابھی قارون جو ہے, قارون جب بھی نام آتا ہے اس کا خزانہ یاد آ جاتا ہے, مگر وہ کون تھا, ایسی کیا بات ہوئی تھی جو اتنا بڑا اس کے ساتھ واقعہ ہو گیا. آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا, اور بہت شکیل خوبصورت آدمی تھا, بڑا ویل جس کو کہیں کہ گڈ لکنگ تھا, اور اس کا حسن و جمال اتنا تھا کہ لوگ اس کو منور کہتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمال یہ بھی تھا
کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا عالم تھا. ذرا غور کیجئے گا، خوبصورت بھی تھا، عالم بھی تھا. تیسرا اس کا وصف یہ تھا کہ بڑا ملنسار اور با اخلاق بھی تھا. یعنی وہ سارے اوصاف ہیں جو کسی کی ترقی کے لیے، کسی کو ہر دل عزیز بنانے کے لیے بڑے ہوتے ہیں. بڑا گڈ لکنگ بھی ہے، ویل سیٹ بھی ہے، عالم بھی ہے، بڑی اچھی ملنساری بھی ہے. اب ہوا کیا، اس کے پاس بے شمار مال و دولت آنے لگی، انکریز ہوتے گیا، اس کا مال بڑھتا گیا. جیسے جیسے مال بڑھتا گیا، اس کا تکبر اور غرور بڑھتا گیا، پراؤڈی ہوتا گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ان دنوں آپ کی قوم کے لیے زکات کا حکم نازل ہوا. اچھا، آپ نے اس سے نیگوشیٹ کیا، اس سے بات کی. اس بندے نے، قارون نے کمٹمنٹ کیا، وعدہ کیا کہ میں اپنے مال کا ہزارواں حصہ زکات دوں گا. ہمارا چالیسواں حصہ، یاد رکھیے گا، ہم تو 2.5% دیتے ہیں نا، اس کو ہزار میں ایک زکات دینی تھی. اس نے کمٹمنٹ کر لیا کہ میں دوں گا. اب جب گھر جا کر اس نے کیلکولیٹ کی، حساب لگایا، بولا یہ تو بہت بڑی رقم ہے. یعنی اس کے پاس اتنا مال تھا، کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے مال کی خزانے کی کنجیاں، اونٹوں کا ایک پوری جماعت جو ہوتی تھی، وہ صرف اس کی کنجیاں اٹھاتی تھی. 40-40 اونٹ جو ہے اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے. اس نے حساب کتاب کیا کہ جناب ایک جو ہے وہ ایک ہزار میں ایک دوں گا تو بھی بڑے پیسے بن جانے. نہیں نہیں، یہ نہیں دینے. اب اس کو گھبراہٹ شروع ہو گئی. یہاں میں تھوڑا سا بریک لے کے توجہ چاہوں گا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، جب کسی کی 25 لاکھ روپے زکات نکلے نا، اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے. 25 لاکھ روپے زکات میں چلے جائیں گے، 10 لاکھ روپے زکات، او ہو. اللہ کا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ 10 لاکھ زکات بنی کیوں ہے، رب نے تمہیں 4 کروڑ دیے ہیں تو 10 لاکھ بنی ہے. شکر ادا کرنا چاہیے تھا، 10 لاکھ کی ٹینشن شروع ہو گئی. اگر آج 25 لاکھ زکات بنی ہے تو رب نے 10 کروڑ دیے. ارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں، کچھ بڑے عجیب و غریب اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ وہ عبادت کو بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں. وہ باپ رے باپ، سال پورا ہو گیا، زکات دینی پڑے گی. بندہ یہ سوچے، مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. جب بھی دو، خوش دلی سے دو کہ یا اللہ تیرا احسان کہ تو نے مجھ گناہگار کو دینے والا بنایا. ارے آج جو غریب لوگ ہیں، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آج ہم میں سے کئی اسلامی بھائی وہ ہیں جو دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے کھا لیا ہوگا، رات جا کر آرام سے بستر پر سوئیں گے، مگر آج بھی لاکھوں ایسے مسلمان اس دنیا میں ہوں گے جنہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہوگا. آج رات ان کے پاس بستر نہیں ہوگا، وہ کھلے آسمان تلے سوئیں گے. کیا فرق ہے مجھ میں اور ان میں؟ فقط رب کی مہربانی ہے. ہماری کوئی ہوشیاری نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں. ہے جو مانگنے والا ہاتھ ہے وہ میرا بھی ہو سکتا تھا، اگر رب نے دینے والا بنایا تو دو آنسو بھی بہاؤں، سجدہ شکر بھی ادا کروں اور رب کو کہوں مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا. اور آج دینے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ آتا ہے کہ اتنے پیسے کیسے دے دوں. ارے دیا کس نے تھا؟ جب دنیا میں آئے تھے تو لباس بھی نہیں تھا. قارون نے بھی یہی سوچا کہ اتنے پیسے. اب اس نے پلان کیا کہ کسی طرح اس معاملے سے جان چھوڑائی جائے. اس نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملایا، ورگلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارا مال لینا چاہتے ہیں، ہم مل کر پیسے نہیں دیں گے. اور اب جب اس معاملے کو طول دینا تھا تو ایک عورت کو تیار کیا گیا، اس کو مال و دولت دیا اور کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر معاذ اللہ برے کام کا الزام لگا دو. وہ عورت تیار ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے تھے، قارون آیا اور آ کر کہا کہ آپ نے غلط کام کیا ہے اور اس عورت کے ساتھ یہ عورت آپ پر الزام لگا رہی ہے. آپ کو بڑا جلال آیا، آپ نے فرمایا بلاؤ اس عورت. وہ عورت سامنے آئی، آپ نے اسے فرمایا سچ سچ کہہ دے، واقعہ کیا ہے؟ اے عورت، تجھے اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور آپ یہ تو سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی. وہ عورت نے جب یہ جلال بھرا کلام سنا، تھر تھر کانپنے لگی، کہتی کہ یہ جھوٹا ہے، اسی نے مجھے پیسے دیے تھے آپ پر الزام لگانے کے لیے. آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ سے دعا کی، مولا قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما. اب کیا ہوا، قارون کو اس کو گھٹنوں تک زمین میں پکڑ لیا، زمین میں دھس گیا. اب
وہ واسطے دینے لگا، معافی مانگنے لگا، میں آپ کا رشتے دار، مجھے معاف کر دیجیے. مگر اب قہرِ الٰہی نازل ہو چکا تھا، قارون مزید دھسا یہاں تک کہ پورا زمین کے اندر چلا گیا. اب اس کے جو حواری تھے، اس کے دوست تھے، اتنا عذاب دیکھ کر بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس لیے ان کو دھسایا گیا چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا مال، دولت، مکان سب لینا تھا. آپ کو پھر جلال آیا، آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کے مال کو بھی پکڑ لے. سارا خزانہ قارون کے ساتھ زمین میں دھس گیا، سب کچھ چلا گیا. اور یہ پورا واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں 20ویں پارے میں سورہ قصص کے اندر موجود ہے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی، دو باتیں اس واقعے سے سیکھنی ہیں. ویسے تو بہت سارے مدنی پھول ہیں، مگر قرآن کا واقعہ ہے، درس کیا ہے؟ دیکھو، اللہ جب بھی کسی کو نعمت عطا کرے، وہ شکر گزار رہے، سر جھکا رہے، اترانا، اکڑنا، گھمنڈ کرنا کہ یہ میرا ہے، تمہارا نہیں، یہ رب نے دیا ہے. احسان مند رہو، وہ جب چاہے تم سے لے سکتا ہے. اور جب مال دیا جائے اور اس پر جب اللہ نے عطا کیا ہے، پوری زکات ادا کریں، کچھ زیادہ دے دیں. بعض لوگ گن گن کر خرچ کرتے ہیں، میں اتنا ہی دوں گا، بس اور نہیں دوں گا. روایتوں میں آتا ہے، گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب وہاں سے بے گنے مل رہا ہے، تو میں خرچ کرتے ہوئے کیوں گنتا ہوں؟ زیادہ دیجئے، اللہ نے دیا ہے اور خرچ کیجئے. اور خرچ کرنے میں بھی کیٹیگرائز ہے، سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کو دیکھیے. بعض لوگ دنیا کو تو بانٹتے ہیں، اپنے پریشان، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اپنے رشتے داروں کو دیکھیے، غریب رشتے داروں کو دیکھیے، جو اپنوں کو صدقہ دیتا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اسے ڈبل اجر دیا جاتا ہے، ایک صدقے کا، ایک صلہ رحمی کا. اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائی، پھر مال، شریعت نے مال کمانے کو، کاروبار کرنے کو، بزنس کرنے کو منع نہیں فرمایا، انکریج کیا، لیکن صحیح طریقے سے. اگر کوئی صحیح بزنس کرتا ہے، صحیح کاروبار کرتا ہے، سچا کاروبار کرتا ہے، اوکے، بلکہ اس کے فضائل بیان ہوئے، آپ سنیں گے طبیعت میں ہری بھری ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، ہمارے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کھیتی باڑی کیا کرتے، حضرت سیدنا ادریس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے سی کر گزر بسر فرمایا کرتے، حضرت سیدنا ہود علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرتے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ بھی کھیتی باڑی کرتے، حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے روزی حاصل کرتے، سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھیڑ بکریاں چراتے، سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو جنگی زرہ لباس ہوتا تھا وہ بنا کر اپنی روزی کماتے، سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام روئے زمین کی سلطنت تھی آپ کے پاس، مگر آپ درختوں کے پتوں اور چھال سے پنکھے اور بولیاں اور زمین بنا کر اپنی طرف گزر کرتے. تو اپنے ہاتھ سے کام کرنا شریعت کو پسندیدہ ہے، مگر سچا کام کرنا. ایک بار چند صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں کوئی میرا درزی بھائی بیٹھا ہو، یا ایسا کام کرتے ہوں جو سٹچنگ وغیرہ کپڑوں کی کرتے ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر راست بازی سے، ایمانداری سے کام کیا، تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو. ایک معمار، بلڈر، ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے بلڈر ہوں گے، گھر بناتے ہوں گے، مکان بناتے ہوں گے. ایک معمار صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معمار ہوں، میں تعمیرات کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم نے راست بازی سے، ایمانداری سے کام کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو. بہت سارے بزنس مین بیٹھے ہیں، جھوم جائیے. ایک صحابی نے کہا، آقا میں تجارت کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایمانداری سے کام کیا تو میرے ساتھ جنت میں جا. تو اے تاجروں، کام کیجئے مگر حلال، سچا، ایمانداری کے ساتھ. یہ کاروبار کرنا بھی آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، اگر اس میں ملاوٹ نہ کرے، اس میں جھوٹ نہ بولے. بہت سارے تاجر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، مسائل حل نہیں ہوتے. آؤ میں بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں ایسا ہو جاؤں کہ دعائیں کروں وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فارمولہ دیا، اس کو نوٹ کر لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صاحب اپنی رضا کو پاکیزہ کر لو مستجاب الدعوات ہو جاؤ۔ بس جو کھاتے ہیں نا، جو ارننگ ہے ہماری، جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو چیک کر لو، اگر وہ حلال نہیں پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور یہ حرام مال کتنا وبال ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک بندہ جب حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس کا گوشت حرام سے پلا بھرا ہو جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اب جو کہتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے کرتا ہوں، میں کیا کروں جناب، بچوں کی خوشی کے لیے کرتا ہوں، میں جھوٹ اس لیے بولتا ہوں، میں سود کا کام اس لیے کرتا ہوں، جناب ہم مارکیٹ میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، میڈ ان فلاں کی مہر لگانی پڑتی ہے، بچوں کی خوشی کے لیے کرتا ہوں۔ سنو، جو گوشت حرام سے پل رہا ہے آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیو، آج ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا دعا مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے عرض کی مولا اتنا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس کی دعا قبول فرما لے۔ ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے، یہ شخص اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اپنے ہاتھ اتنے اٹھا لے کہ یہ ہاتھ آسمان کو چھو لے، اے موسیٰ میں اس کی دعا قبول نہ کروں۔ مولا مزہ کیا ہے، ارشاد الہی ہوتا ہے یہ حرام کھاتا حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے تاجروں، اے نوکری کرنے والوں، سارے اسلامی بھائی، بعض اوقات جب اس طرح کے بیان ہوتے ہیں تو اس دن نوکری کرنے والا ہوتا ہے کہتا ہے یہ تاجر سارے غلط ہیں، ہم تو ٹھیک ہیں، یہ نوکری کرنے والے بھی گڑبڑ کرتے ہیں، ٹائم پہ نوکری پہ نہ جائیں، ڈنڈی مارے، چھٹی کریں پھر بھی نہ بتائیں، غلط حاضری لگائیں، وہ نوکری پر جا کر کچھ اور کام کرتے رہے، آج کل تو فون آ گیا ہے، جس کو دیکھو فون بھی لگا ہوا ہے۔ بھائی کام کاج کے وقت میں آپ تھوڑی اتنا استعمال کر سکتے ہیں فون جو عرف کے مطابق اجازت ہے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، ہم سب کو ایمانداری سے کمانا ہوگا تاکہ حلال کے لقمے ہمارے اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں جائیں تو مسائل حل ہو جائیں، تو نور کی بارش ہو۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس قارون کے واقعے سے ایک درس کو یہ دینا تھا، کاروبار، بزنس، جاب جو کر رہے ہیں کیجئے، مگر حلال طریقے سے کیجئے، دھوکہ دے کر نہیں، کسی کو ستا کر نہیں، کسی کا مال دبا کر نہیں، کسی کا قرض رکھ کے نہیں، سود کا کاروبار کر کے نہیں، حلال کی طرف جائیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے حلال کماؤں گا تو اتنے سارے کہاں سے ملیں گے، ارے کدھر گیا تمہارا توکل، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مگر کام کرتے وقت سب بھول جاتے ہیں۔ انتظار تو کیجیے، ملنا ہے، جو نصیب میں ہے یاد رکھے، جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، جو میرے نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ جب یہ یقین ہو جائے گا تو پھر حرام کی طرف قدم نہیں اٹھیں گے۔ اور دوسرا میسج جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ ہے کہ قارون نے تکبر کیا تھا، گمن کیا تھا، کبھی بھی اپنے نزدیک تکبر کو نہ آنے دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بات تو ٹھیک ہے، تکبر بہت بری بات ہے، مگر میں متکبر نہیں، میں کہاں تکبر کرتا ہوں۔ اس طرح کے بیانات جب ہوتے تو شیطان یہ وسوسہ لاتا ہے، تو اچھی بات ہے اگر آپ تکبر نہیں کرتے، مگر میں آپ کو آج چند علامات بتانے لگا ہوں، چند وہ نشانیاں ہیں، اس کو چیک کر لیجیے، اگر تو آپ کے دل میں ہے تو پھر توبہ کرنی ہوگی، پھر علاج کرنا ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ پہلی علامت جو علماء نے لکھی، اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں تاکہ دوسروں پر میری شان و شوکت کا اظہار ہو۔ اگر یہ تمنا رہتی کہ میں گیا یار کھڑا بھی نہیں ہوا کوئی ہے، بالکل عزت ہی نہیں دی ان لوگوں نے، اگر یہ تمنا رہتی ہے تو پھر کیوں؟ کیونکہ تکبر کی تعریف سمجھ لیجیے پہلے، تکبر کیسے کس کو ہے؟ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور اعلیٰ سمجھے، سپیریئر سمجھے کہ یہ مجھ سے کمتر، میں اعلیٰ، یہی تکبر ہے جو رب کو ناپسند ہے۔ میرے میٹر سارے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجیے کہیں یہ علامت ہمارے اندر تو نہیں۔ اچھا ایک اور بات واضح کر لو، بعض اوقات تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو لوگ سمجھتے پیسے والے ہی تکبر والے ہوتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ علماء نے 8 اسباب لکھے ہیں، 8 قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں تکبر میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا پہلا سبب جو علماء نے لکھا نا، وہ پتہ کیا لکھا ہے؟ پہلا سبب لکھا علم۔ جی ہاں، جس کے پاس جب علم آ جائے نا تو بعض اوقات وہ بھی متکبر ہو جاتا ہے، اس کو یہ خیال آنے لگ جاتا ہے کہ میں عالم باقی سارے جاہل ہوں۔ تو اب یہ اگر خیال آتا ہے، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں، میں نے اتنا پڑھا ہے، تو یہ عالم ہو کر بھی میرے بیچ اسلامی بھائیوں تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے من قال انا عالم فهو جاہل، جو یہ کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ علم ضرور حاصل کیجیے مگر اللہ سے عاجزی کا سوال بھی کیجیے۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی نظر آ رہے ہیں، علم ضرور پڑھیے مگر کبھی تکبر نہ کیجیے۔ کسی جاہل کو، کسی کم پڑھے لکھے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے۔ اسی طرح دوسری جو علماء نے سبب لکھا وہ یہ لکھا کہ جس علم کے ساتھ عبادت۔ جی ہاں، عبادت گزار بندہ جو ہے وہ بھی تکبر کر سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے عبادت تکبر کا سبب کیسے بن گئے؟ بعض اوقات جب بندہ نمازی ہوتا ہے، روزے رکھنے والا ہوتا ہے، حج عمرے کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے ان کو دیکھو ایک ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ تو روزہ بھی نہیں رکھتا، اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگ رہے ہیں، یہی وہ تکبر کی نشانی شروع ہو گئی۔ کبھی برتر نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کون کب توبہ کر کے بخشا جائے، کون کب مقبول بن جائے، میری ساری نمازیں کہیں میرے منہ پر آ مار دی جائے اور وہ بے نمازی کو ایسا کام کر لے کہ رب اس کی بخشش فرما دے۔ ڈرتے رہنا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا غالباً واقعہ ہے، ایک بار اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، جب وہاں پر گئے تو رات کا وقت ہوا، کسی سرائے پہ جا کر آرام کیا، تہجد کے وقت باپ بیٹا اٹھے اور نماز پڑھی۔ تو بیٹے نے والد صاحب سے کہا کہ ابو جی کیسے لوگ ہیں، سارے سوئے ہوئے، کسی نے نماز نہ پڑھی۔ تو والد صاحب نے کہا بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا۔ بڑی گہری بات ہے، تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا، تہجد پڑھ کے اپنے آپ کو دوسروں سے اب برتر جاننے لگ گیا اور ان کو حقیر جاننے لگ گیا، تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ آج یہ بھی پرابلم ہے، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنے حج کیے، میں جناب 3 مہینے کے روزے رکھنے والا، میں جناب تہجد پڑھنے والا، 5 وقت کا نمازی، اب جب یہ عبادتیں ہو گئی تو دوسرے حقیر نظر آنے لگے۔ ابھی آپ نے سنا کہ وہ متکبرین کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن۔ خدا را عاجزی اختیار کیجیے، ہم جس آقا کے غلام ہیں نا، آئے آئے کیا عاجزی، کیا ان کے ساتھ امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں ہوں سلام آج جانا مدنی مدینے والے۔ دوسری علامت چیک کرنی ہے، وہ کیا لکھی کتابوں میں، کہ یہ چاہنا کہ اسلامی بھائی میری تعظیم کی خاطر میرے سامنے با ادب کھڑے رہیں تاکہ لوگوں میں میرا مقام و مرتبہ ظاہر رہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ بیٹھتے لوگ کھڑے رہتے ہیں، کہتے بیٹھ نہیں سکتا ان کے آگے، اگر دل میں ادب کے لیے کوئی کھڑا رہے وہ الگ بات ہے، اگر اس کے دل میں تمنا ہے کہ میرے آگے کیسے بیٹھ جائے۔ کچھ اپنے آفس میں یہ ماحول بنائے رکھتے ہیں کہ وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوں باقی سارے امپلائیز کھڑے رہیں گے۔ اگر یہ ماحول ہے اور آپ کی تمنا بھی ہے تو ذرا چیک کر لیجیے، کہیں تکبر تو دل میں نہیں آ گیا۔ حدیث پاک سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ ایک اور علامت، کہیں آتے جاتے یہ خواہش رکھنا کہ میرے ساتھ میرے شاگرد یا میرے معتقد یا میرے چاہنے والے میرے آگے پیچھے چلتے رہے، اکیلا جانے کو اپنی کترے نفری سمجھنا، کر اکیلا کیا، 2-4 آدمی ذرا ساتھ ہوں اور آگے پیچھے چلنے والے ہوں، اگر یہ تمنا ہے دل میں تو یہ بھی تکبر کی ایک نشانی ہے، کیوں اکیلے نہیں جائیں گے؟ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ میرے آقا اکیلے تشریف لے جاتے، صحابہ ڈھونڈے نکلتے تھے کہ کہاں گئے میرے آقا، کیوں، وہ تو کونین کے والی ہیں، لیکن وہ تمنا رکھنا درست نہیں۔ ہاں میرے آقا جب کہیں نکل جاتے تو صحابہ ڈھونڈتے کیسے تھے یہ بتا دوں، صحابہ کرام پوچھتے نہیں تھے کہاں گئے ہیں، کسی بھی گلی کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو سونگتے تھے۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، امبر زمین امیر ہوا مشک تر غبار، امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا کی یہ شناخت تیری رہ گزر، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جو بھٹک جاتے وہ آقا کی خوشبو سونگھ لیا کرتے، لیکن آج میں بولوں اکیلا کیسے جاؤں، اگر یہ دل میں خواہش، چیک یور سیلف، کوئی پرابلم ہے؟ ایک اور علامت کہ کبھی کبھی کسی سے ملاقات کے لیے خود جانے کو ذلت محسوس کرنا کہ میں اس سے ملنے کیوں جاؤں، آنا ہے تو وہ ملنے آئے نا، یہ کیا ہے؟ خود سوچ لیں، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس سے بڑا ہوں، میں جاؤں گا تو میری عزت نیچے ہو جائے گی، آنا ہے تو وہ ملنے آئے، اگر آپ کے دل میں یہ تمنا ہے تو یہی تکبر کی علامت ہے، کیوں جانے میں سوچتے ہو؟ اللہ اللہ، میرے آقا علی صاحب السلام کی کیسی کیسی ادائیں، اپنے صحابہ کے گھر تشریف لے جاتے، صحابہ ہر وقت نبی پاک کے کاشانے پر نہ آتے، میرے آقا کتنے صحابہ کے گھروں پر تشریف لے گئے، ہم کہیں میں کیوں جاؤں؟ ایک اور علامت کہ اب کوئی برابر میں آ کر بیٹھ گیا، کم تر جس کو ہم سمجھتے ہیں غریب مسکین یا چھوٹے درجے کے کام کاج کرنے والا، ہمارے برابر میں آ کر بیٹھ جائے اور دل میں یہ فیلنگ ہو یار یہ کیوں میرے برابر میں بیٹھ گیا، بعض اوقات تو اتنی ضرورت کرتے لوگ کھڑا کر دیتے، آپ کھڑے ہو جائیں، یہاں کیوں بیٹھے وہاں بیٹھو، توبہ توبہ توبہ، کتنی کتنے دل پر اس کے آرے چلتے ہوں گے، اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ میرے برابر میں کیوں بیٹھ گیا، میں کیا ہوں جو میرے برابر میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا؟ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھو، میرے آقا اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما رہے تھے، اپنی سواری پر اپنے غلاموں کو سوار کراتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح شفقت فرماتے صحابہ کرام کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں میرے برابر میں کیسے بیٹھ گیا؟ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، ایک شخص بڑا عابد بڑا ظاہر اتنا عبادت کرتا تھا، اس کے سر پر ہر وقت بادل رہتا تھا، ایک گناہگار شخص نے سوچا میں بڑا گناہگار بڑا بدکار، یہ اتنا نیکوکار، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں، بادل بھی سایہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، مجھ پر بھی کچھ رحمتیں ہو جائیں گی، وہ غریب بیچارہ گناہگار بڑی لجاجت توبہ کی نیت سے انکساری کی نیت سے اس نیک شخص کے پاس جا کر بیٹھ گیا، وہ بڑی اچھی نیت سے بیٹھا، ادھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ زمانے کا بدکار مجھ جیسے نیک بندے کے برابر، اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ اٹھ کر گیا، اس زمانے کے نبی پر وہی نازل ہوئی، جا کر ان دونوں کو پیغام دے دو آج سے اپنا عمل دوبارہ سے شروع کرو، جو نیک بندہ تھا اس کے سارے اعمال برباد کر دیے گئے تکبر کی وجہ سے، اور جو گناہگار تھا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے عاجزی کی وجہ سے، یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری، ایک اور علامت کہ جب غریب بلائے مسکین بلائے کمزور آدمی گھر بلائے دعوت کو تو ہم کہیں قائم نہیں، بڑا مصروف ہوں جناب، امیر بلائے تو اس سے پہلے ہم پہنچ جائیں، نہ بلائے تو افسوس ہو یار مجھے نہیں بلایا، یہ کیا ہے؟ کیوں نہیں جاتے غریبوں کے یہاں؟ کیوں نہیں جاتے ان کے پاس؟ ارے ان کے پاس جاؤ ساری زندگی یاد رکھیں گے، کبھی اپنے کسی ملازم کے گھر چلے جائیے بہت خوش ہوگا، بلے وہ آپ کو بڑا تھوڑا سا کچھ پیش کر سکے گا، لیکن اس کے بچے وہ سب خوش ہوں گے کہ ہم جہاں کام کرتے ہیں وہ صاحب آئے تھے ہمارے گھر، ان کے لیے ٹائم نہیں، اور سارے سیٹوں کے یہاں سارے بڑے لوگوں کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ خود اپنے دل سے پوچھو، کہیں تکبر تو نہیں ہو گیا ہمیں؟ ہم ملتے بھی جو ہے نا ملاقات بھی کرتے ہیں، وہ بھی اپنے جیسے لوگوں سے کرتے ہیں، پیسے والوں سے، کاروباری لوگوں سے، اگر دعوت اسلامی والے ہو تو تمہیں بھی چوٹ کر رہا ہوں کہ جب ہم ذمہ دار تو ہم بھی ذمہ داروں سے ملیں گے، عام اسلامی بھائیوں سے نہیں ملیں گے، ٹوپی والا آئے گا اس سے نہیں ملیں گے، بغیر داڑھی والا آئے گا اس سے نہیں ملیں گے، کیوں؟ ہم بہت برتر اعلیٰ ہیں؟ ایسا نہ کرو، عاجزی اور انکساری سب سے سلام لیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جب مسجد جاتے ہیں مسجد کے خادم سے کتنے لوگ ملتے ہیں؟ کبھی جائیں کسی خادم کو سینے لگا لیں پوچھے تمہاری طبیعت کیسی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، دیکھیے گا کیونکہ اس کو بڑے عرصے سے کسی نے سینے نہیں لگایا ہوگا، آپ کا چوکی دار، ڈرائیور، خان ساما، صفائی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اگر مسلمان ہیں سینے لگا لیں، میرے آقا علی صاحب اسلام کا انداز کیا ہوتا، ایک غلام آئے حبشی غلام آ کر عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر پر آپ کو دعوت ہے اور میرے پاس پرانی چربی ہے اور چند کھجوریں ہیں، مینیو بھی بتا دیا کیا کھلاؤں گا، مجھے آپ کو آ کر کوئی کہے میرے گھر پر آنا دال چاول کھلاؤں گا، ہم کہیں گے نہیں یار آج کل بڑا مصروف ہے. اس نے نہیں بھی بنا دیا آقا میرے گھر پہ دعوت غلام، اور کہتا ہے آقا کھجوری اور پرانی چربی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر بھی نشے کیا، اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، ایسا نہ کرو. ایک واقعہ میں نے دیکھا تھا، ایک کلپ دیکھا تھا میں نے، وہ مجھے بھولتا نہیں ہے، میں کئی بار بیان میں بیان کر چکا ہوں. ایک پولیس والا، پولیس انسپیکٹر، عید کا دن تھا، کہتے ہیں عید کی نماز کے لیے اس کو گارڈ کے طور پر بلایا گیا. عید کی نماز ختم ہوئی تو اب اس پولیس والے نے انٹرویو دیا کہ آج میری بچی بیمار تھی، میں ڈیوٹی کی وجہ سے اپنی بچی کو گھر چھوڑ کر ان کی نماز عید کی حفاظت کے لیے آیا. یہ سارے لوگ عید کے بعد ایک دوسرے سے عید مبارک کرتے ہیں، کسی ایک نے بھی مجھے عید مبارک نہیں کہا. یہ کہہ کر وہ رونے لگ گیا، کیا یہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کا دل نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں ملتے ایسے لوگوں سے؟ کیوں انہیں سینے نہیں لگاتے؟ اپنے ہی طرح کے لوگوں کے ساتھ کھانا پینا ہوتا ہے. واللہ کسی غریب کے دسترخوان پر بیٹھ کر دو نوالے اس کے ساتھ کھا لو، وہ اتنا خوش ہوگا کہ اس کی دعائیں تمہارے بیڑے پار کر دیں گی. مگر ہمیں امیروں کا دسترخوان چاہیے، ہمیں اچھے اچھے کھانے چاہیے، ارے مان میں کھا لینا، مگر دو لقمے اس کے ساتھ کھا لو. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ جا رہے تھے، چند غریب روڈ پر بیٹھ کر سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے، تو حضور ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، نواسا رسول ہے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ کھایا، اور پھر کہا میرے گھر آنا، میں بھی تمہیں کھلاؤں. جب وہ گھر آئے خوب زبردست ان کی دعوت کی. یہ تھے جس کو کہتے ہیں بڑے دل والے. دل بڑا کرو، مسلمانوں میں محبتیں بانٹو. یہ تکبر کہیں برباد نہ کر دے ہمیں کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے طاقتور سمجھتا ہوں. آج ٹھیک ہے میں کسی کو ڈانٹ سکتا ہوں، آج ٹھیک ہے میں کسی کو نوکری سے فائر کر سکتا ہوں، آج ٹھیک ہے میرا فیصلہ کسی کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے. لوگ یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں، میرے آگے کوئی زبان نہیں چلا سکتا، مجھے کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا، مجھے دیکھو نہیں، آنکھیں نیچی کرو، اس طرح بات کرتے ہو، اس طرح کرو پر کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے آج تمہارے آگے پیچھے گارڈ ہے، ٹھیک ہے آج تمہیں کوئی نہیں بول سکتا، مگر ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. متکبرین چوٹیوں کی شکل میں لائے جائیں گے. یاد رکھو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنی عطائیں کی ہیں، وہ رب نے دی ہیں، وہ جب چاہے تم سے واپس لے سکتا ہے. اگر آج طاقتور ہو، میرا رب تم سے زیادہ طاقتور ہے، وہ تمہاری طاقت کو واپس لے سکتا ہے. آج دولت مند ہو، رب جب چاہے تمہاری دولت واپس لے سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے دولت مند چند دنوں میں کنگال ہو جاتے ہیں. آج بڑے حسین ہو اس لیے تم لوگوں کا تکبر کرتے ہو، میرا رنگ بڑا خوبصورت، یہ کالا، یہ پیلا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ ٹھگنا ہے، اس کا قد اچھا نہیں، میری باڈی بڑی اچھی ہے. ارے رب جب چاہے گا، بستر پر جا کر پڑ جاؤ گے، تمہارا منہ بھی دیکھنے والا نہ ہوگا. اللہ نے نعمت دی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرو، سجدے کرو، اے مولا تو نے مجھے دوسروں سے اچھا بنایا، اے میرے رب میری یہ نعمت واپس نہ لے لینا، تیرا احسان ہے، بڑے بے وقوف ہیں ہم، رب نعمتیں دیتا ہے ہم اسی کو ناراض کرنے چلے جاتے ہیں. ارے جتنا مال بڑھتا جاتا ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے اتنے سجدے بڑھتے جاتے، کہ مالک تو مجھے احسان کر رہا ہے، تیری مہربانی. مگر جتنا پیسہ بڑھتا ہے اتنی نافرمانی بڑھتی ہے، جتنی عزت بڑھتی جاتی اتنی عاجزی بڑھتی جاتی، کہ مالک مجھے کوئی جانتا نہ تھا، اگر آج دنیا میں میرا نام ہے تو مولا تیرے کرم سے ہے. اگر عزت بڑھتی ہے تو دوسروں کو ذلیل کرنے لگ جاتے ہو. اگر آج تمہاری باڈی میں طاقت بڑھتی جا رہی ہے تو اللہ کا احسان مانتے کہ مولا کمزور نہیں بنایا، اور کمزوروں پر ظلم کرنے چلتے ہو. اپنے قریب تکبر کو نہ آنے دو میرے نیچے اسلامی بھائی، یاد رکھو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جس شاخ میں پھل ہوتے ہیں نا وہ شاخ جھکی رہتی ہے، اکڑا ہوا درخت بے پھل ہو جاتا ہے. اکڑے ہوئے نر ہو جھک جاؤ. ہمارے آقا بڑے عجزی والے، ہمارے آقا بڑے نرم، ہمارے آقا بڑے شفیق. ارے وہ تو نبیوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، تمام دنیا کے آقا، مگر وہ بکرے کے خال پہ بیٹھنے والے، وہ چٹائی کا بچھونا اپنانے والے، وہ سادہ غذا کھانے والے، وہ اپنے غلاموں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والے. اور مجھے یہ کیا ہو گیا کہ تھوڑا مقام مل گیا تو میری ٹور ہی تبدیل ہو گئی، میرا انداز ہی بدل گیا، میں جن سے پچھلے دنوں ملتا تھا ملنا ہی چھوڑ دیا. کبھی تکبر کو قریب نہ آنے دینا.
آج بھی اختیار کرو، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاؤ، آج بھی اختیار کرو، پھر دیکھو. یاد رکھیے حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو اللہ کے لیے آج بھی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جتنے آج بھی اختیار کرنے والے ہیں، بندہ سمجھتا ہے ارے غریبوں سے ملوں گا، نرم ہو جاؤں گا، شفیق ہو جاؤں گا، عزت کم ہو جائے گی. نہیں، تم آج بھی اختیار کرو، رب تمہاری شان اور بلند کر دے. میں میرے بیچے اسلامی بھائی آج یہ بھی نیت کرنی ہے، آج کے بعد تکبر کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. یہ تعلیمات، یہ پیاری پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جا رہی ہیں. آ جاؤ اس ماحول میں، قرآن پڑھنے کا شوق سکھایا جاتا ہے، درود پڑھنے کی باتیں کی جاتی ہیں، آج بھی اور انتقالی کا درس دیا جاتا ہے، حلال روزی کمانے کی آگاہی دی جاتی ہے. یہ وہ ماحول ہے جو ہماری آخرت بہتر کرنا چاہتا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے. آپ تاجر ہیں، آپ تاجروں میں نیکی کی دعوت دیجیے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اسٹوڈنٹس میں نیکی کی دعوت دیجیے. آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروباری حضرات میں نیکی کی دعوت دیجیے. جس شعبے میں آپ وہاں نیکی کی دعوت دیجیے. انشاءاللہ یہ مدنی پیغام بڑھتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ مدنی کام کرنا ہماری مغفرت کا دریا بن جائے گا. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین.
اعمال کا بدلہ تو جہنم